ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے درس میں بات یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رزاق یا رازق ہے، اور رزاق اور رازق کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں چلی ہیں، اور اس تعلق سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک رزق عام ہے اور ایک رزق خاص ہے، دونوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اور رزق میں جو عموم ہے، جو شمول ہے، یعنی اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، صرف مال ہی رزق نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہی رزق نہیں ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ آپ کے سامنے آیا تھا. کل درس کے آخر میں ایک بھائی نے ہم سے یہ بات دینے درخواست کی تھی کہ تھوڑا خالق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی، اسی طریقے سے رازق ہونے کی اور رزاق کی جو یہ صفت بیان کی گئی ہے، جو اس اسم کی، اس نام کی شرح کی گئی ہے، تو اس ضمن میں جو رزق کا مس یوز بہت زیادہ ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی جائیں. تو آج تو کل جو ہم ہفتے شروع پچھلے ہفتے شروع کر بھی چکے تھے الاحد اور الواحد کے بارے میں، آج وہی خاص طریقے سے آپ کے سامنے درس میں آنے والی باتیں تھیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی دو باتیں، جب یہ بات آئی مس یوز کی تو میں نے سوچا کہ ایک اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے رزق کے تعلق سے، وہ مسئلہ ہے اسباب رزق کا. اسباب رزق کا یعنی رزق تلاش کرنا، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے رزق تلاش کرنے کا معاملہ، اور اس تلاش کرنے میں ہم جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جو نوکری تلاش کرتے ہیں یا تجارت پیشہ لوگ تجارت کرتے ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، لیکن رزق کے اسباب میں کچھ ظاہری یا کہہ لیجئے کہ کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جنہیں ہم روحانی اسباب کہتے ہیں، یا وہ اسباب جو انسان کے ایمان سے جڑے ہوئے اسباب ہیں، ان اسباب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. رزق کی تلاش میں کچھ اسباب ہیں جو انسان کے ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ چیزیں ایک غیر مسلم نہیں کرتا ہے، ہمیشہ یہ کام ایک مسلمان کرتا ہے، ایک مومن کرتا ہے، ایمان رکھنے والا بندہ کرتا ہے. اس کی کچھ چیزیں، حالانکہ وہ اسباب جو ہے کافی لوگوں نے بیان کیے ہیں جو روحانی اسباب رزق کے تلاش کے مانے جاتے ہیں، رزق کے اسباب کے مانے جاتے ہیں، جن کا تقاضا ایمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے یا جن کا معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے چند اسباب میں صرف آپ کو پیش کروں گا آج کے اس درس میں. سب سے پہلا اس میں سبب یہ ہے، اسے توکل کہا جاتا ہے. رزق کی تلاش، رزق کو تلاش کرنے میں جو ہمارے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ایک ہے، ہم اسے توکل کہتے ہیں. یعنی ایک شخص جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، ایک مومن، اللہ کا نیک بندہ، تو یہ مومن رزق کے تلاش کرنے میں جہاں اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے رزق تلاش کرتا ہے، وہیں اس کے ساتھ میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل رکھتا ہے، اور اللہ پر توکل رکھ کر کے وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. تو یہ چند اسباب جو ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ توکل اللہ تبارک و تعالی پر ہونا چاہیے جب ہم رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو اختیار نہ کریں. اس کے لیے توکل کے لیے اور توکل یہ اسباب رزق میں سے بڑا اہم سبب ہے, رزق کے اسباب میں سے, رزق حاصل کرنے کے اسباب میں سے. اس کی مثال پیش کرتے ہوئے لوگ عام طریقے سے یہ حدیث پیش کرتے ہیں, وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی کی روشنی میں بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس میں یہ ہے کہ لو توکلتم علی اللہ, لو توکلتم اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. یعنی اگر تم اللہ پر توکل کر لو جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر اعتماد کر لو جیسا کہ اعتماد کرنے کا حق ہے, توکل کرنے کا حق ہے, اگر اس درجے کا توکل اللہ کے اوپر آ جائے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. تو اس میں پرندوں کی بات, حالانکہ حیوان اور دوسری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں, لیکن خاص طریقے سے پرندوں کی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندوں کو رزق اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا, کہا کہ یہ پرندے نکلتے ہیں صبح میں خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں اپنے گھونسلے میں. تغدو خماسا وتروح بطانا, تغدو یہ صبح میں نکلنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں, اور تروح عربی زبان میں سورج کے ڈھلنے کے بعد شام کے ٹائم میں واپس آنے کو تروح کہا جاتا ہے. تو یہ پرندے صبح میں خالی پیٹ بالکل نکلتے ہیں, کچھ بھی ان کے پیٹ میں نہیں ہوتا ہے, اور جب یہ نکلتے ہیں باہر اور اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا رزق مل جاتا ہے, اللہ پر بھروسہ توکل ہوتا ہے کہ یہ شام کو خالی پیٹ نہیں واپس آتے ہیں بلکہ پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں. یہ پرندوں کا معاملہ ہے. تو جیسے پرندوں کا اللہ پر توکل ہے, دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ پر توکل ان کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک صاحب نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں کہ کبھی کسی جانور کو کسی بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے, کسی پتھر کی پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کہ جانور یہ پرند جتنے بھی ہیں سب کس کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, یہ اللہ کی بات کرتے ہیں. تو ان کا توکل بھی اللہ پر انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, اور وہ توکل ان کا اللہ پر ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ان کا رزق فراہم کرتا ہے. وہ نکلتے ہیں باہر اور نکلتے ہیں ان کو ان کا رزق ملتا ہے. تو یہاں اس حدیث کے شرح لکھنے والوں نے دو باتیں بیان کی ہیں, کہا کہ اسی سے توکل کا پورا مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ پر مکمل توکل ہونا چاہیے جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ رزق کی تلاش کا جو ظاہری سبب ہے اسے بھی اختیار کیا جائے. کہتے ہیں اس کی مثال یہی ہے, یہی حدیث ہے, کہ اس میں یہ کہا گیا کہ پرندے یہ خالی پیٹ نکلتے ہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ پرندے خالی پیٹ گھونسلے میں رہتے ہیں ان کو رزق مل جاتا ہے, نہیں, بلکہ خالی پیٹ یہ نکلتے ہیں, رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے نکلتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق فراہم کرتا ہے, ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے, تو ان کو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ پر توکل کر کے یہ پرندے نکل جاتے ہیں. تو اللہ پر توکل کرنے کا, رزق کی تلاش میں اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق کی تلاش میں نکلا جائے, لیکن توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی رزق کی تلاش میں نکلے, کبھی لوگوں پر بھروسہ کر کے نہیں. ایسا سننے میں بہت آ جاتا ہے, آپ لوگوں نے بھی ممکن ہے بعض لوگوں سے یہ بات سنی ہو کہ کہیں کسی کام کی تلاش میں گئے کسی کی امید پر کہ فلاں آدمی ہے وہ ہمارے لیے سفارش کرے گا تو وہاں ہمارا کام ہو جائے گا. وہ ظاہری سبب ہے, آدمی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے, لیکن پورے طریقے سے بھروسہ اسی پر کر کے آدمی جاتا ہے, یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہوتا ہے. رزق کی تلاش میں توکل کی یہ چیز خلاف ہوتی ہے. بھروسہ توکل ہمیشہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. نکلیں کوئی بات نہیں ہے, نکلیں جائیں تلاش کریں اس کو, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو نماز کے ختم ہونے کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا رزق تلاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ حکم بھی دیا ہے, لیکن یہ تلاش اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہونا چاہیے. میں نے بعض مرتبہ یہ چیز آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض غیر مسلموں میں دیکھیے, میں چند مثالیں, یہ کہاں پر اللہ پر توکل ہے, کتنا توکل ہے اور نہیں ہے, وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں جب تھوڑا سا کچھ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں. تو ابھی آج کل ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت ساری دکانوں پر جاتے ہیں آپ, خاص طریقے سے یہ دکانیں کسی غیر مسلم کی ہوں, تو وہ اتنے پابند, ابھی میں نے ان کو دیکھا کہ صبح میں بغیر پوجا کیے ہوئے اپنی دکان نہیں کھولتے. جب کھولتے ہیں تو پہلے پوجا کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی سامان بیچیں گے اس کو شروع کریں گے, اس کے پہلے نہیں شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہ ہو, لیکن اس میں سے کچھ کے ساتھ میں نے ایک صاحب کو دیکھا. میں چونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس میں میں پیش کر رہا ہوں کہ ضروری سامان لینا تھا, صبح میں گیا لینے کے لیے تو ابھی وہ دکان کھول کر کے اپنے پوجا اس میں لگا ہوا تھا. اس سے ہم نے طلب کیا, ہم کو جلدی بھی تھی, تو اس نے انکار کر دیا, کہا کہ جب تک ہم اس سے فارغ نہیں ہو جاتے ہم اپنی دکان شروع نہیں کرتے. پہلے اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی دکان شروع کرتا ہے, اپنا کام شروع کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے, کس کی وجہ سے, کہ اس کا ایک کسٹمر یا گاہک جو ہے چلا گیا, اس کو اس نے نہیں دیا, لیکن وہ اپنے کام کو نہیں چھوڑا اس کی وجہ سے کہ ایک آدمی چلا جا رہا ہے یا دو آدمی چلا جا رہا ہے. پہلے وہ اپنی عبادت کرتا ہے پھر کھولتا ہے. میں نے ایک مثال پیش کی, ایک مسلمان بحیثیت مسلمان جب وہ رزق کی تلاش میں اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے, اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے, تو کیا اس کا معاملہ ایک غیر مسلم سے بھی غیر گزرا ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے اذان ہو گئی, جماعت کھڑی ہو گئی, کوئی جو ہے کسٹمر آیا, گاہک آیا اور اس کو سامان دینا ہے, بسا اوقات وہ چیز بہت زیادہ بھی کی بھی ہوتی ہے, ممکن ہے ڈیلنگ جو ہے لاکھ کی ہو, 50,000 کی بھی ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ پر توکل ہو تو آدمی کہتا ہے نہیں ابھی جو ہے ہمارا نماز کا ٹائم ہو گیا, ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے, اگر آپ رک سکتے ہیں تو رکیے, ہم نماز پڑھ کر کے آ کر کے آپ کو دیں گے. اگر چلا جاتا ہے تو چلا جانے تو اللہ تعالی ہمیں اور بھی دے گا. یہ اللہ پر توکل کی نماز کو نہیں چھوڑا, اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا, اس لیے کہ ظاہری سبب کے لحاظ سے اس کو کوئی چیز مل رہی تھی. اگر اللہ پر توکل ہوتا تو آدمی چھوڑ دیتا. اور ایسے ہیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جو ایسے موقع پر بھی بسا اوقات ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ہے, چھوڑ دیا ہے اسے. کیوں؟ اس لیے کہ رزق کا معاملہ ہم محنت کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اور دینے والا اللہ تعالیٰ, اللہ پر توکل ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو ہمیں چاہے بظاہر رزق مل رہا ہو اسے چھوڑ کر کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی دے گا. یہ اللہ پر توکل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ پر توکل کرنا رزق کی تلاش میں, اس کا سیدھا معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہے, ایمان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات آپ نے سنی ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ سامان ان کو فروخت کرنا تھا, وہ بھی مغاربت پر عام طریقے سے تجارت کیا کرتے تھے, ان کو تو فرصت نہیں ہوتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دولت ان کے باپ یعنی ورثے میں ترقی میں ان کو ملی ہوئی تھی اس کو لگائے ہوئے تھے تجارت میں. دوسرے لوگ تجارت کرتے تھے اور یہ پیسہ جو ان کو ملتا تھا نفع کا اسے سے ان کا گزارا بھی ہوتا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک صاحب سے ایک سامان کے تعلق سے بات ہو گئی کہ ان کو یہ اتنے میں سامان بیچیں گے, لیکن وہ سامان ابھی لے کے صرف بات ہو گئی تھی, سامان لے کے نہیں گئے تھے ابھی. اس کے بعد ان کو ایک دوسرا آفر مل گیا اسی دوران کہ وہ سامان اس سے کہیں زیادہ قیمت پر ایک دوسرا آدمی خریدنے کے لیے تیار تھا. وہ سامان ان کے پاس ہے, دوسرا آدمی خریدنے کے لیے تیار ہو گیا, ابھی بیچا بھی نہیں تھا, کوئی پیسہ وغیرہ بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں ملی تھی, لیکن اس دوسرے آدمی کو جو بات ہوئی انہوں نے وہ سامان نہیں دیا. دوسرے دن اسی صاحب کو جن سے پہلے بات ہوئی تھی وہ سامان اسی قیمت میں جو طے تھا وہ دے دیا اور کہا کہ مجھے اسی سامان کا اتنا اتنا دیا گیا, لیکن چونکہ پہلے تم کو ہم زبان دے چکے تھے اس لیے ہم یہ سامان تمہارے حوالے کر رہے ہیں. یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اللہ پر توکل کر کے رزق تلاش کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ان سب چیزوں کا خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اسی شریعت کے مطابق یہ چیز ہونی چاہیے، اور ہمارے رزق کی تلاش ہماری کسی عبادت میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہیے، اس کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، آدمی کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہو اس کے اپنے جو ہے کسی سروس کے تعلق سے، اس کے تعلق سے وہ الگ سے پوچھ لیں، اس کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، وہ کسی اور معاملے میں اگر کسی کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے بارے میں وہ الگ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بات یہ توکل کی تھی، پہلا معاملہ کس کا ہے؟ توکل کا ہے، رزق کے جو اسباب ہیں، جو ظاہری اسباب کے علاوہ جن کا تعلق ایمان سے ہے، ان میں سے ایک اہم چیز اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جب بھی رزق تلاش کریں، رزق کی تلاش میں نکلیں، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، سروس کا معاملہ ہو، مزدوری کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح سے اگر ہم نے رزق تلاش کرنا شروع کیا ہے تو بھروسہ ہمارا ہمیشہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں نکلنا چاہیے رزق کی تلاش میں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، پہلا ہے۔ دوسرا ہے اس کو تقوی، یہ بار بار آپ نے یہ بات سنی ہے، تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرے آدمی، جتنا اللہ کا تقوی دل میں زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے اسباب بھی اسی لحاظ سے مہیا کر دیتا ہے۔ کبھی آدمی سوچتا بھی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کا رزق ملتا ہے، لیکن توکل کے ساتھ یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی اس کی وجہ سے کبھی پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور ایسا ہوں ویسا ہوں لیکن مجھے تو کچھ نہیں ملتا، ویسا نہیں، واقعی معنی میں جو تقوی ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ رزق کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ قرآن کی مشہور آیت، یہ بار بار آپ خطبوں وغیرہ میں سن چکے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا اس میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کی آیت بار بار اسی مسئلے کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی حل اس کا نکال دیتا ہے، یخرج یعنی یجعل له مخرجا، مخرج عربی میں کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کسی پریشانی میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی اس کے لیے سبیل، کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے بن جاتا ہے نکلنے کی جگہ، جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسی میں پھر آگے کا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان بھی نہیں رہتا ہے کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے، لیکن یہ انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جب اللہ کا تقوی آدمی اختیار کرتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ بھی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، بہت سے لوگوں نے اپنے بارے میں یہ بات لکھی ہے، اور ایسے بھی معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں نے زبانی بھی مجھ سے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم سوچتے رہے کہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، ابھی جلدی کی بات ہے کہ ان کے بچوں کے فیس وغیرہ کا کچھ جو ہے معاملہ تھا کہ وہ کس طریقے سے اس کی فیس دیں گے، اور بالکل یعنی کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں اور ان کو پریشانی تھی اس کے تعلق سے، سوچ رہے تھے اس کے بارے میں، سوچتے سوچتے ایسے ہی اور رات کا پورا حصہ ان کا گزرا، پریشان ہی تھے۔ کاگے صبح ہوئی تو ایک صاحب جو ہے ہمارے ملنے والے، انہوں نے انہیں کچھ ایک ایسا کام دے دیا جس میں اس کے ذریعے سے ان کو اتنا جو ہے کچھ اس کی آمدنی کا معاملہ تھا کہ آسانی سے ان کے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے، ساری چیزیں ان کی جو ہے حل ہو گئی۔ کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی آئے گا یا ہم سے جو ہے کوئی اس طرح کا کام لے سکتا ہے یا ہمیں کام دے سکتا ہے، کوئی اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے، کرتا ہے۔ تو ابھی معاشرے میں اس کی زندہ مثالیں بھی موجود ہیں، یعنی وہ تو مثالیں ہیں ہی، صحابہ کرام کی آپ دیکھیں گے، تابعین کی دیکھیں گے، ان کے بعد کے لوگوں کی، ائمہ کرام کی دیکھیں گے، تو آپ کو ان کی سیرت میں ایسی مثالیں بہت سی مل جائیں گی۔ لیکن ان مثالوں کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، ذاتی طور پر بھی یہ تجربہ میرا بھی ہے کہ بسا اوقات ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، ایسا معاملہ ہو گیا، یہاں سے یہ پریشانی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ لگا دیتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں سے رزق کا معاملہ یہ حل ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے بنا دے گا. اس کے لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے. رزق تو وہی دیتا ہے, رزق دینے والا بھی وہی ہے, تو کہیں نہ کہیں سے رزق, لیکن کوشش کرنا بہرحال انسان کا کام ہے, کوشش کرنا ضروری ہے. یہ ایک جو مثال میں نے ابھی آپ کو توکل کے تعلق سے پیش کی تھی, اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ لوگوں نے اس پر بڑی تاکید کی ہے کہ نکلنا ضروری ہے, اس کے لیے تلاش میں نکلنا ضروری ہے. بغیر نکلے جو ہے کوئی آدمی اگر سوچتا ہے کہ ہم کو رزق مل جائے گا تو ایسا نہیں, یہ پھر توکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پر, اس کو لوگ کہتے ہیں توکل ہے. ایک مثال لوگ اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں, ایک صاحب کی, میں آپ کو ایسے ہی وہ مثال پیش کرتا ہوں, حالانکہ وہ چیزیں ہم لوگ پیش کرنے کے قائل نہیں ہیں, لیکن آپ کو پیش کرتا ہوں. اس کو من باب المزاح بھی لوگ اسے پیش کرتے رہتے ہیں کہ ایک صاحب ایسے ہی بار بار یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے, اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے. بعض لوگ ان چیزوں کو مذاق میں لے لیتے ہیں, حالانکہ اس کو کبھی یہ مذاق میں نہیں لینا چاہیے. ہمیشہ یہ کہ توکل صحیح معنی میں توکل ہو, اور تقوی بھی صحیح معنی میں اللہ کا تقوی ہو, تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, اس کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے. تو ایک صاحب ایسے ہی جا کر کے باغ میں جنگل میں جو ہے ایسے ہی جو ہے لیٹ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کیسے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا ہے, کہیں نہیں جانا ہے, میں دیکھتا ہوں کیسے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا ہے. اب آدمی جا کر کے ایسے ہی لیٹ گیا ہے, بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے. پریشان ہونے کے بعد اس کو بالکل ابھی یقین وہ یہ ہے, ایسے ہی لیٹا ہوا ہے, کچھ بھی وہ نہیں ہو رہا ہے. تو کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا, اوپر جو ہے اس درخت میں پھل وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو آدمی کبھی سوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا منہ کھل جاتا ہے, تو اس میں سے ایک پھل جو ہے اس کے منہ میں ڈائریکٹ آ کے گرا اور اس کے منہ میں چلا گیا, اور اس کے بعد اس کے خراب ہوا. آپ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کوئی آدمی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح سے رزق دیتا ہے. تو کوئی بھی شخص اس طرح سے ان چیزوں کو کیا کرتا ہے, کبھی کبھی مذاق میں, بہت لائٹ میں نے مذاق میں لے رہتا ہے کہ اس طرح نہیں, یہ توکل, یہ تقوی ہے. ایسا ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی اگر واقعی معنی میں یہ چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے تو اللہ پر توکل, اللہ پر تقوی, یہ اس کے لیے رزق کے راستے کو آسان کرتا ہے. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کی ہے جو قرآن میں ہے, وہ ہے استغفار, توبہ اور استغفار. رزق کا تلاش کرنے کا جو سبب جو ہے بیان کیا, جس کا ایمان سے تعلق ہے, اس میں ایک ہے توبہ اور استغفار. رزق کی تلاش میں نکلیں, نکلنے کے ساتھ توکل ہو اللہ پر, اللہ کا تقوی ہو, اور تیسری چیز توبہ اور استغفار. کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, یہ اس کا تیسرا جو ہے سبب ہے. اس کو قرآن کی اس آیت سے لوگوں نے لیا ہے اسباب رزق میں, جس میں نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, اور اس کی وجہ سے رزق کا سارا معاملہ بارش سے جڑا ہوا ہوتا ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ بہت پریشان تھے, کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں. ایسے ہی جو ہے ان کی نسل پوری جو ہے, جب کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا ہے, جانوروں کی جو نسلیں چلتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں, کیونکہ ان کو بھی کھانا چارہ نہیں ملتا ہے. ایسے ہی انسانوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو کہا یہ ساری چیزیں تھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام سے, آپ کہیے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. کہا کہ اپنے رب کی سے مغفرت طلب کرو, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. اگر تم توبہ اور استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بارش بھی نازل فرمائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد سے. اور پہلے میں نے رزق کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ یہ اولاد بھی اللہ کا رزق ہے اور یہ مال بھی اللہ کا رزق ہے, تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رزق دے گا, اس سے تمہاری مدد کرے گا, تم توبہ اور استغفار کرو. کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو, اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. کبھی یہ ذہن میں نہ آئے, میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں اور آج پھر جو ہے تاکید کر رہا ہوں آپ کو, کہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کو بہت رزق ملتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. کبھی اس کی وجہ سے ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا مکر ہے ان کے ساتھ. کہ ان کو اللہ نے ان نعمتوں میں رکھا ہے, لیکن اللہ کے نیک بندے کبھی یہ نہیں سوچتے. اللہ کے نیک بندے کیا سوچتے ہیں, اگر ہمارے رزق میں کہیں کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر کہیں کوئی کمی, کوئی گناہ, کوئی ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہے اس کی وجہ سے ہمارے اس رزق میں کمی ہو رہی ہے, یا ہم جو ہے جس کو ہم کو ملنا چاہیے جو ہماری ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے, اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, رزق کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے. تو رزق کی تلاش میں نکلنے میں اللہ سے کثرت سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں, اپنے گناہوں کی معافی چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے, انجانے میں جو گناہ ہوا ہے اور کبھی جان بوجھ کر کے بھی جو گناہ ہوا ہے, اللہ تو اسے معاف کر دے اور میری مغفرت فرما. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں, رزق کے تلاش کرنے کے جو ایمانی تقاضے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے. چوتھا اس میں بیان کرتے ہیں لوگ, وہ شکر ہے, یعنی اسباب رزق شکر, اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کے بغیر ہو, دنیا کا سب سے پریشان حال آدمی بھی اللہ کی نعمت کے بغیر زندہ نہیں ہے. جو موجود نعمتیں ہیں اس پر اللہ تعالی کا شکر, یہ بھی اسباب رزق میں سے ہے, رزق کے اسباب میں سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. قرآن کی تو یہ مشہور آیت آپ کے سامنے رہتی ہے, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا. اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اور یہ اللہ کی نعمتیں اللہ کے رزق کی شکل میں ہمارے پاس کسی نہ کسی حیثیت سے ہوتی ہیں. میں نے جو رزق کی بات کہی تھی آپ کو کہ رزق جو ہے بہت ساری چیزوں کو شامل ہے, اولاد بھی ہے, انسان کی صلاحیت بھی ہے, اور یہ مال دولت جو ہے وہ بھی ہے, اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو کوئی خاص فن دیا ہے, کسی بھی چیز میں کوئی خاص مہارت دی ہے, یہ سب کی سب اللہ کا رزق ہے. اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور بھی دے گا, اللہ تعالی اور بھی دے گا. جتنا ہم اللہ تعالی کا شکر کریں گے, شکر ادا کرتے رہیں گے, اتنا ہی اللہ تعالی ہمیں یہ نعمتیں اور بھی دیتا ہے. اسی شکر کا تقاضا ہے. میں نے شکر کی بات کہی, شکر کے تعلق سے اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث میں باتیں ہیں اس طرح کی, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر کرنے سے رزق میں اور اضافہ ہوتا ہے, یا رزق تلاش کرنے میں رزق کا ملنا اور آسان ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. لیکن اس شکر کے ایک تقاضے کی اسی میں مس یوز کا جو مسئلہ تھا, اصل جو آج آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کرنا تھا, تو اسی ضمن میں وہ بات آتی ہے کہ نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں, اس نعمت کی قدر کریں اور اس کا صحیح طریقے سے یوز کریں, صحیح طریقے سے اسے استعمال کریں, مس یوز نہ کریں. یہ نعمت کا تقاضا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے. اگر ہم نے کہیں مس یوز کیا تو پھر وہیں ڈر رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اسے چھین نہ لے, اس نعمت کو چھین نہ لے, اور وہ رزق جو ہمیں ملا ہوا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس رزق کو ختم نہ کر دے یا اس کو کم نہ کر دے, یہ ڈر رہتا ہے. اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے ہمیشہ اس معاملے میں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا, رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں. کبھی بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے. آج رزق کا معاملہ یہ ہے کہ کل جو ہے میں نے اردو کے اخبار میں یہ بات پڑھی ہے, اور انگلش وغیرہ کے اخبارات میں تو بار میں بہت سارے پہلے بھی یہ بات آئی ہو, اور جو ہے یہی بات اور پہلے, کیونکہ عام طریقے سے اردو اخبارات میں انگلش کی جو خبریں ہوتی ہیں اس کو ایک دو دن کے بعد اسے ترجمہ کر کے لوگ پیش کرتے ہیں جو باہر کی خبریں ہوتی ہیں. تو باہر کی کسی انگلینڈ یا لندن یا کسی جو ہے اس کے مقام یورپی ممالک میں سے کسی کی بات ہے, یہ ایک سروے کے مطابق اس نے یہ بات پیش کی ہے کہ دنیا میں لوگ جتنا کھانا کھاتے ہیں اتنا ہی ضائع بھی کرتے ہیں. پوری دنیا کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ جتنا لوگ کھانا کھاتے ہیں اتنا ہی ضائع بھی کرتے ہیں. جتنا لوگ پوری دنیا کا اگر ہم حساب لگا لیں, ان کے کھانے کا ایک حساب لگا لیں, تو اتنا ہی کھانا ضائع بھی ہوتا ہے. یہ روز کی بات ہے, یہ بات لکھی ہے. ہو سکتا ہے اس کی اس بات میں کہیں نہ کہیں کوئی مبالغہ ہو اور اتنی بات نہ ہو, میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو, لیکن لوگ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ضائع بہت کرتے ہیں, برباد کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان ممالک میں بھی دیکھا ہے جہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں, وہاں بھی دیکھا ہے, اور ان ملکوں میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے جہاں بہت مالدار لوگ رہتے ہیں, وہاں بھی دیکھی ہے, اور غریب ملک میں بھی یہ چیز دیکھی ہے. اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھنے کا یہ اتفاق ہوا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کو برباد کرتے ہیں. میں آپ کو صرف, یعنی ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے اور جس گھر میں پرورش پائے ہیں اس کے لحاظ سے, کہ کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو اگر کوئی ایک دانہ بھی گر جاتا ہے تو ہمارے گھر میں تو یہ تاکید ہوتی تھی کہ آپ اس کو اٹھا کر کے اس میں رکھ لو, اس کو بھی ملا کر کے کھا لو, اگر اس میں کچھ لگ بھی گیا تو اس کو صاف کر کے کھا لو. یہ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تمہیں نہیں معلوم برکت کہاں ہے, ہو سکتا ہے اسی دانے میں جو گر گیا ہے, پلیٹ ہے اس کو پورا صاف کر لو, ہاتھ کی انگلی میں کچھ لگا ہوا ہے اسے بھی صاف کر لو, برباد نہ ہو یہ چیز. یہ تو سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ ہم جو چیز جو پڑھے ہوئے تھے اور اسی پر عمل بھی تھا. جب ہم جامعہ اسلامیہ میں, یہ کسی برائی کے طور پر نہیں کر رہا ہوں میں, یعنی دنیا میں کیا چیز پائی جاتی میں اس کے تعلق سے یہ بات بیان کر رہا ہوں, جب وہاں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر بھی وہ میز سسٹم ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ کنٹرکٹ پہ دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو بھی, کسی بھی کمپنی کو, تو وہ لوگ لے کر کے اس کو چلاتے رہتے ہیں. تو جو بھی وہاں پڑھنے والے اسٹوڈینٹ ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر, مطعم کہا جاتا ہے یعنی کھانے کی جگہ, تو وہاں پر جاتے ہیں کھانا, وہ ایک کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں, وہاں سے کھانا جو ہے وہ سپلائی کرنے والے وہی دیتے ہیں, اپنے ہاتھ سے لینا نہیں ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں, اس کو لا کر کے جو ہے ہال میں بیٹھ کے کھانا رہتا ہے, میزیں لگی ہوئی ہیں تو وہاں بیٹھ کر کے کھا لیتے ہیں. میں نے ہر برتن میں وہاں پہ دیکھا, وہاں جانے کو خود میرا اپنا بھی معاملہ ہے, میں اپنی برات نہیں کر رہا ہوں, میرا اپنا بھی یہی معاملہ ہے کہ جتنا کھانا کھاتے ہیں اتنا کھانا پلیٹ میں بچا ہوا رہتا ہے, جیسے ہی ہم کھا کر کے اٹھے ویسے ہی کام کرنے والے سب, وہ کنڈکٹ پر دیا ہوا ہے کمپنی کے لوگ ہیں, ویسے ہی وہ آئیں گے سارا اٹھا کر کے کچڑے میں ڈالتے ہیں, اس کے بعد پھر پلیٹ کو جو ہے دوبارہ صاف کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. پورا سسٹم پورا نظام یہی ہے, جتنا کھانا کھانا بار بار اس کا احساس ہوتا رہا کہ یہ جو ہے کھانا, ہم بہت سوچے کہ ذرا یہ اتنا ہی رہے کہ اتنا ختم ہو جائے, وہ دینے والے سے کہو کہ بھائی ذرا کم, وہ کم بھی دیتے تب بھی اتنا زیادہ رہتا ہے کہ وہ ضرور بچ جاتا ہے. اپنے ہاتھ سے لے کر کھانے کا سسٹم نہیں ہے, دوسرا آدمی دیتا ہے, وہ دیتا ہے, اس سے کہتے بھی رہو لیکن پھر بھی اس کا اپنا تو کچھ نہیں جاتا, وہ بھی کام کرنے والا ویسے ہی دے دیتا ہے. میں نے ایک مثال پیش کی ہے, یہ معاملہ صرف اسی کا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ چیز جو ہے ہوئی, بلکہ یہ معاملہ عام بھی ہے. جو بھی باہر گئے ہوئے ہوں گے کام وغیرہ کے لیے, وہاں پہ رہے ہوں گے, وہ دیکھے ہوں گے, یہ وہاں کا بڑا عام معاملہ ہے کہ لوگ کھانا ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں. کھانا ایسے ہی رکھا رہے گا, بیٹھ جائیں گے کھائیں گے, بچا اس کے بعد جو سب کے سب, جو کھانا بچ گیا اس کو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اسے کھانا ہے نہیں کھانا ہے, وہ سب کچھ سب ویسے ضائع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں, موجود ہیں. میں نے یہ جو مثال پیش کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ وہیں کے ساتھ ہے, یہاں پر بھی جب آپ ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں, جب ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں, میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ کو ایک کھانا ملا ہوا رہتا ہے, آپ اسے کھاتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, تو جو بھی وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اس کو اٹھاتے ہیں, جو سب کے سب ڈال دیتے ہیں اس, تو وہ کھانا وہاں پر بھی ضائع ہوتا ہے. کہیں بھی آپ جائیں گے تو یہ کھانا ضائع ہونا یہ ایک واقعہ ہے, ایک حقیقت ہے, یہ چیز موجود ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سروے میں جس میں یہ بات کہی گئی کہ آدھا کھانا لوگ کھاتے ہیں اور آدھا کھانا ضائع ہوتا, اللہ کا یہ رزق آدھا جو ہے ضائع کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں کہیں مبالغہ ہو, اور کہیں اس میں کچھ انہوں نے جو ہے بڑھا چڑھا کے بات لکھی ہو, لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ یہ چیز موجود ہے. حتیٰ کہ ہم مسلمانوں کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے, جن کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر گر بھی جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو, اس کو بھی پھینکو مت, ضائع مت کرو, اس کو بھی صاف کر کے کھا لو. تو یہ رزق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ کا شکر, اور اللہ کے شکر میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے, یعنی غلط طریقے سے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے, برباد نہیں کرنا چاہیے, جہاں تک ہو سکے اسے کام میں لانا چاہیے اللہ کے اس رزق کو. آج دنیا جو بہت پریشان ہے رزق کے تعلق سے, بھکمری کے تعلق سے, ان ساری چیزوں کے غربت کے تعلق سے, بہت آبادی ہو جائے گی تو لوگ کہاں سے کھائیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جائیں گی وہ اللہ کے رزق کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لے. تو یہ تو بات کھانے پینے کی تھی, میں نے کہا کہ رزق کا معاملہ عام ہے, یہ کھانے کو جو اللہ نے دیا ہے اس کے شکر کی بات تھی کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ اور بھی زیادہ دے گا, اور اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے, صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, برباد نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور دے گا. یہ شکر کا تقاضا ہے. اب دوسری کچھ اور چیزیں جس میں مس یوز کا مسئلہ آتا رہتا ہے یا غلط طریقے سے استعمال کرنے کا معاملہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں, بہت سی دولت دی ہے, بہت سی چیزیں ہمیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. میں نے آپ سے کہا اللہ تعالیٰ کی دی گئی یہ صلاحیت, یہ مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں بھی جو مہارت دی ہے یہ مہارت اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. ہم اگر اپنی اس صلاحیت کو غلط استعمال کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے. شکر یہ ہے اس نعمت کا یا اس رزق کا کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں, اس کی اطاعت میں, اور اس کے حکم کے مطابق, اس کی شریعت کے مطابق اس کو ہم استعمال کریں, اس مس یوز نہ کریں. بہت ساری نعمتیں ہیں, بہت ساری جو ہے صلاحیتیں ہم میں, جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. یہ صلاحیتیں ہر ایک کے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی صلاحیت ایسی ہوتی ہے جس میں وہ دوسروں سے ذرا اور زیادہ بڑھ کر کے رہتا ہے, دوسروں کے مقابلے میں وہ صلاحیت اس کو زیادہ ملی ہوئی ہے. ہر آدمی کے ساتھ ہے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت یعنی اسلام کے لحاظ سے یا اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس میں ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی جو دوسرے کے اندر نہیں ہوتی ہیں. یہ ہر انسان کے سوچنے کی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہوتا ہے. جیسے جانوروں میں, حیوانوں میں, پرندوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر پرندے کو, ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صلاحیت دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی, اور یہ اس جانور یا اس پرندے میں زیادہ ہوتی ہے. کچھ پرندے بہت اوپر رہتے ہیں لیکن وہیں سے وہ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے دیکھنے کی. بہت اوپر رہتے ہیں لیکن وہ نیچے بھی دیکھتے ہیں, انسان بھی اتنا نہیں دیکھ سکتا, یعنی وہ دوربین لگا کے دیکھنا چاہے تبھی نہیں دیکھ سکتا, لیکن وہ پرندے کی وہ ان کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, ان کو صلاحیت ہے اللہ نے دے رکھی ہے ان کو. کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت دور کوئی چیز ہے تب بھی وہ سونگھ لیتے ہیں, انسان نہیں سونگھ سکتا لیکن وہ سونگھ لیتے ہیں, ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے, پہچان میں آ جاتی ہے. کتوں کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں آپ جو سنتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ایسے اور بھی پرندوں جانوروں کے بارے میں یہ چیز انسانوں کے لیے بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت دی ہے. کوئی دنیا میں آدمی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے, اور کوئی انسان ایسا بھی نہیں جس کے پاس ساری صلاحیت موجود ہو. نہ کوئی انسان کامل ہے یعنی مکمل ہے, اور نہ کوئی انسان صلاحیت سے بالکل عاری خالی, دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ نے کچھ دیا ہے لیکن وہ اپنی اس صلاحیت کو کبھی پہچان نہیں پاتا ہے, اور کبھی پہچانتے ہیں تو اس کو صحیح استعمال نہیں کر پاتا, جسے مس یوز کرنا کہتے ہیں. وہ اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کرتا ہے, صحیح استعمال نہیں کر پاتا ہے اس کو. یہاں بھی اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی صلاحیت اللہ نے ہم کو دی ہے, ایک آدمی کو اللہ نے علم کی صلاحیت دی ہے, مثال ہے یہ, یعنی صرف یہی نہیں بلکہ ایک مثال ہے یہ, علم کی صلاحیت دی ہے, علم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو, اب وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اس علم کا غلط استعمال کرے, غلط طریقے سے اسے پیش کرے, اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچائے, یہ ساری چیزیں اس میں مس یوز میں. مس یوز میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے جس درجے کا علم دیا ہے اس درجے میں لوگوں کو سکھانے کے بجائے آدمی کوئی چھوٹا سا کام لے کر کے بیٹھ جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں ایک اس کے تعلق سے ایک مثال لکھی ہے, وہ اصل اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں, اسی میں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے یا علم, یعنی جو بھی چیزیں جو سیکھیں سکھانے کی ہیں, کچھ چیزیں یاد کرنے کی, کچھ چیزیں سمجھنے کی, بیٹھ کر کے اس کو یاد کریں یہ افضل ہے یا رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا افضل ہے, یہ مسئلہ ہے اس کے لیے, چونکہ یہ مسئلہ لوگوں نے پیش کیا تو اسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں یہ کہ اس میں لوگ الگ الگ ہوتے ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علم یہ تہجد کی نماز سے افضل ہے, اس کو جو رات میں اٹھ کر کے کچھ سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے تہجد کی نماز نہ پڑھے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تہجد کی نماز اس علم سے افضل ہے, دونوں میں سے کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ لوگوں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو صلاحیت دی, ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت ذہن کے لحاظ سے دی ہے کہ اگر وہ رات میں یا جو بھی اس کے پاس وقت ہے اس میں لگائے گا فرض نمازوں کے ساتھ, فرائض میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا, یہ نوافل کی بات چل رہی ہے کہ اگر وہ اس کو لگاتا ہے تو اس کو یقین ہے کہ ہم جو اللہ نے ہم کو صلاحیت دے رکھی ہے ہم اس کو صحیح استعمال کریں گے تو ہم اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, تو ایسے موقع پر ایسے شخص کے لیے تہجد سے بھی افضل کیا چیز ہے, علم حاصل کرنا. لیکن ایک آدمی کو یہ سوچتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ذہنی صلاحیت تو نہیں دی, میں سب چیزوں کو اتنا سمجھ نہیں سکتا ہوں, میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا رات میں اٹھا تو تہجد کی نماز پڑھ لے, جس کی بڑی فضیلت ہے, یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی, بقیہ جو علم ضروری علم ہے وہ دن میں بھی اور دوسرے وقت میں بھی سیکھ لے سکتا ہے, لیکن یہ تہجد کا بڑا اہم وقت ہے تو اس وقت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا رہے تو اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو آدمی کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے, الگ الگ لحاظ سے, الگ الگ صلاحیت کے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے, تو ہر آدمی کو جو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے اپنی صلاحیت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذہن بہت تیز دیتا ہے, حافظہ بہت تیز ہوتا ہے, کوئی چیز پڑھتے ہیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے, کوئی چیز پڑھتے ہیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے, یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر جو ہے تم میں سے کسی کا پیٹ قے سے, قے جو ہے آدمی پیپ وغیرہ, قے جو ہے یہ پیپ کہتے ہیں جو کوئی چیز پھوڑا کوئی چیز ہو جاتی ہے اس میں سے جو نکلتا ہے گندی چیز ہے اس کو پیپ کہتے ہیں, قے جو ہے آدمی جو پیٹ سے جو ہے اس طرح کی گندی چیزوں سے اس کا پیٹ بھر جائے, یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کا پیٹ شیر سے بھرے. شیر کہتے ہیں یہ نشین عین اور را, جو یہ گانے جو سنتے رہتے ہیں آپ, ایسے جو اشعار جو ہے بہت سارے لوگوں کے جو سنتے رہتے ہیں شاعروں کے جو ہے, تو اس زمانے میں بھی شاعر بہت ہوا کرتے تھے, ان کے اشعار بہت ہوا کرتے تھے, لوگ یاد کرتے تھے, تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں بہت سے اشعار لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں, یہ تو اشعار کی بات تھی, ابھی لوگوں کو گانے بھی یاد ہو جاتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کا پیٹ گندی چیزوں سے بھر جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کس سے بھرے, ان اشعار سے بھر جائے جو شاعر لوگ کہہ رہتے ہیں ان کو جو ہے آدمی یاد کر لے. حالانکہ اشعار یاد کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کبھی جب اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت سارے اشعار یاد تھے, جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے تو بہت سارے اشعار سے
وہ لفظ کے یہ معنی آتے ہیں وہ بتانے کے لیے اسی شعر کو پیش کرتے تھے, ان کو یاد تھے بہت سارے اشعار. لیکن مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ مطلب کیا ہے کہ اپنی صلاحیت کو آپ کو جو اللہ نے دیا تھا, بجائے اس کے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو حدیثوں کو یاد کرنے میں, اللہ کے دین کو یاد کرنے کے بجائے سارا کا سارا کس میں لگا دیا؟ اشعار کو یاد کرنے میں لگا دیا, تو یہ غلط ہے. وہ یاد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی, کو حافظے کی قوت یہ کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو اس صلاحیت کو, اس قوت کو ہمیں صحیح استعمال اس کا یہ تھا کہ اللہ کی آیتیں, کسی شخص کو ایک بھی اللہ کی آیت یاد نہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک بھی یاد نہ ہو, اور اس کا یہ مختلف اشعار سے اس کا پورا دماغ بھرا ہوا ہے, پوری باتیں اس کو یاد ہیں, تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ایسے ہی آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, ورنہ اگر وہ صحیح استعمال کر کے یاد کیا اور اشعار بھی اگر یاد کیا اس نیت کے ساتھ کی اس کے ذریعے سے وہ قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں, یعنی عربی کا اشعار کی بات ہے یہ, تو اس میں مدد ملتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھی ایک شعر کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم بہت لمبی عبارت پیش کرتے ہیں تو اس میں نہیں آتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, غلط چیزوں کے لیے اسے استعمال نہ کریں. ایسے بھی بہت سارے اسلام میں سے لوگ گزرے ہوئے ہیں جن کو ایک مرتبہ کوئی چیز سنتے تھے تو وہ چیز ان کو یاد ہو جاتی تھی, ایک ہی مرتبہ, بہت سے نام ہیں ایسے, ایک ہی مرتبہ میں ان کو وہ چیز یاد ہو جاتی تھی. تو کہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صلاحیت غلط استعمال نہ ہو جائے, راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی غلط چیز ان کو جو ہے سنائی دیتی تو فوراً اپنے کان پہ انگلی رکھ لیا کرتے تھے, یہ مس یوز سے بچنے کے لیے. یعنی اس میموری میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز بھی داخل ہو جائے, وہ بھی یاد ہو جائے گی, تو جو ہے اس میں دوسری چیز کے لیے جگہ کم ملے گی پھر بعد میں. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت حافظہ, یہ قوت جو ہے یاد کرنے کی صلاحیت, اس کا بھی مس یوز نہ ہو, غلط چیزیں ہمارے ذہن میں نہ بیٹھ جائیں, غلط چیزیں ہم نہ یاد کر لیں, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور ابھی جو ہے تیسری چیز جو آئے گی, یعنی رزق کے تعلق سے, اس کے مس یوز کے تعلق سے جو ہے وہ کیا ہے؟ اولاد. اولاد بھی اللہ کا رزق ہے, جو بھی اللہ نے دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لیکن اولاد کا بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے. وہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو اہم چیز یہی ہے کہ ہم ان کی تربیت کا صحیح طریقے سے خیال نہ رکھ سکیں, یہ خود بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے, خود بھی ناشکری کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے شکر کا, یعنی اولاد پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں, ان کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کریں. لیکن میں ابھی ہے جو مجھے پیش کرنا ہے وہ کیا ہے, تربیت کا معاملہ نہیں بلکہ کیا ہے, مس یوز نہ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت ساری صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, کبھی ہم سوچتے نہیں, جانتے نہیں ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, وہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کو ہم بہت ساری چیزیں یاد کرا لیتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں یاد بھی ہو جاتی ہیں سن کر کے, لیکن یہی بچہ جب کچھ اہم چیزیں جو دین کی ہیں اسے یاد نہیں کرتا ہے تو یہ چیز کس سوچنے کی ہو جاتی ہے. وہ یاد بھی نہیں کرتا ہے اور ہمارا اس کا اہتمام بھی نہیں رہ جاتا ہے اتنا, تو یہ مسئلہ ذرا سوچنے کا ہو جاتا ہے, یہاں ہمیں خیال کرنا ہے. یہ بھی ایک طرح کا مس یوز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت. اللہ نے اولاد جس مقصد کے لیے ہمیں دیا ہے, ہم اس مقصد میں اولاد کو لگانے کے بجائے اولاد سے ہم کبھی کبھی بہت ساری امیدیں اپنی طرف سے باندھ لیتے ہیں, اور اس امید کے لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے بنے ایسے بنے, اور اسی کے لیے ہم کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. نہیں, بچہ سب کچھ بن جائے کوئی حرج نہیں ہے, ایک دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر بن جائے سب سے اچھی بات ہے, دنیا کا سب سے اچھا انجینئر بن جائے یہ بھی ایک اچھی بات ہے, دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں بن جائے یہ بھی سب سے اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. آپ یہ امید کریں بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کو آپ استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ بچہ یہ بنے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے ہی آپ یہ کوشش کریں کہ بچہ بالکل صحیح مسلمان بن جائے, سب بنے, انجینئر بھی بنے, ڈاکٹر بھی بنے, اور سائنسدان بھی بنے لیکن ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان رہ کر کے یہ سب کچھ بنے تب جا کر کے اس کا فائدہ ہے. اگر وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا ہے یا اسلام کے جو اہم جو تعلیمات ہیں ان میں سے اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہو کر کے کیا ملیں گے؟ کچھ نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دنیا کے بجائے ہمیشہ ہمیں اس کے تعلق سے آخرت کے تعلق سے چاہیے. دنیا آخرت کے ساتھ ملے یہ اچھی چیز ہے, لیکن دنیا آخرت کو چھوڑ کر کے ملے یہ غلط چیز ہے. تو اولاد کے تعلق سے بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے اور اسی کے تعلق سے, اور یہی اس کا میں جو مس یوز کا لفظ جو استعمال کیا گیا تھا اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اولاد, یہ اس نعمت کا مس یوز یہ ہے کہ ہماری اولاد صالح نہ بنے, اور اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہماری اولاد کیا ہو جائے, صالح اور نیک بن جائے. اس کی اپنے طور پر جو کوشش کرنی ہے پوری کوشش کریں. آج اس کے مسائل بہت چلتے رہتے ہیں یاد کرنے کے. ابھی جو مشائخ آئے تھے جن کے دروس چلے تھے وہ جو ہے بعض جگہوں پہ گئے تو اس پر خاص طریقے سے انہوں نے زور دیا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عقیدے کی اور جو دوسری چیزیں جو ہے احادیث وغیرہ کی, بچوں کو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو یاد کراتے رہنا چاہیے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال ہو, غلط استعمال نہ. جو بچہ اس میں نرسری میں جا کر کے ایل کے جی میں جا کر کے رائمز جو بولتے ہیں ان کے وہ سب یاد کر لیتا ہے, وہ بچہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں عربی میں کیوں نہیں یاد کر سکتا؟ میں سمجھتا ہوں یاد کر سکتا ہے آسانی. عقیدے کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان, کبھی کبھی عربی میں بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں, آپ جانتے ہیں ان کتابوں کے تعلق سے چھوٹے سے ان بچوں کو سکھایا جائے تھوڑا تھوڑا. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر جو ہے بوجھ ہو جائے گا, آج ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ویسے بھی لاد دی جاتی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا اس کا بھی خیال کرتے ہوئے کچھ چیزیں سکھائیں ان کو اور یاد کرانے کی, کیونکہ یہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کے یاد کرنے کی عمر ہوتی ہے اور یاد بہت جلدی کر لیتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آسانی سے وہ یہ جو رائمز جیسے بولتے ہیں آسانی سے یاد کر لیتے ہیں, سناتے ہیں اس کو, ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے. جب وہ یاد کر سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی, قرآن کی آیتیں بھی اور عقیدے وغیرہ کے جو چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ ہیں مسائل, چھوٹی چھوٹی کتابیں آئی ہوئی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, بہت زیادہ نہیں. اور اس کا بھی خیال کرتے ہوئے کہ بہرحال وہ بچہ ہے, اس کے بچپن کا خیال کرتے ہوئے اچانک اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں لاد دینا یا کہ بڑے آدمی کی طرف سے اس سے کوئی امید کرنا ویسا بھی نہیں, اس کے اس بچپن کا اس کا خیال کرتے ہوئے, اس کے کھیلنے کا خیال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں یاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ زیادہ اہم ہے آج کے زمانے میں کہ ہم کچھ چیزیں جیسے ہم خود بھی جب علم حاصل کرتے ہیں تو کچھ چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں, ویسے ہی بچے کو چھوٹے سے ہی اس کی پریکٹس کرائیں کہ کچھ چیزیں بچے کو یاد ہو جائے. جب دوسرے لوگ بہت ساری چیزیں یاد کرا لیتے ہیں تو ہم یہ چیزیں کیوں نہیں یاد کرا سکتے, اور آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہیں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اندازہ لگایا اس کا کہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو بچوں کو یہ چیزیں یاد ہو بھی جاتی ہیں, اتنی پریشانی نہیں ہوتی. جب ایک طے کر لیا ایک معاملہ ہم نے کہ یہ جو ہے اس کلاس میں بچہ جب ہے اپنے اسکول کی چیزیں جو پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے, لیکن ہم کو دین کے عقیدے کی فلا فلا چیزیں ہم کو یہاں پر ان کو یاد کرانا ہے. اگر یہ طے کر لیتے ہیں تو کلاس وائز جیسے, تو بچہ جیسے بڑھتا جائے گا ویسے یہ چیزیں بھی اس کو یاد ہوتی جائیں گی. پہلے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے, سلف کا طریقہ بھی یہی تھا, وہ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ سلف کے بارے میں محدثین کے تعلق سے خاص طور پر جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یعنی محدثین کی سے زیادہ پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو اس میں یہ بھی آتا ہے حدیث کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ لوگ مجلس میں آتے تھے تو علم جیسے بھی یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں, تو ایسے ہی محدثین کی حدیث کی مجلس ہوا کرتی تھی. تو جہاں بڑے لوگ اس میں حاضر ہوتے تھے چھوٹے بچوں کو بھی, چار سال کا بچہ اس کو بھی وہ اپنے ساتھ لا کر کے بیٹھا لیتے تھے. اور اس کے لیے وہ کیا لکھتے تھے کہ یہ اس مجلس میں حاضر ہوئے, یہ نہیں لکھتے تھے کہ انہوں نے وہ حاصل کیا, نہیں, بلکہ اس مجلس میں حاضر ہوئے. ایک عمر کا ایک تھا کہ اس عمر کو جو ہے جب جو آدمی رہے گا اس کو لکھیں گے کہ انہوں نے یہ حاصل کیا, اور جو صرف حاضر ہوئے ان کو لکھیں گے کہ یہ حاضر ہو. جو ان کی اجازت ہے ان کے یہاں ہوتا تھا تو اس میں وہ پورا ایک جو ہے تفصیل مجلس کے بارے میں لکھتے تھے, تو اس میں اس طرح سے وہ لکھتے تھے. بچوں کے لیے بھی, بچوں کو بھی لوگ لے کر کے آتے تھے, کیونکہ یہ بچہ سننے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کو ذہن میں آ جاتی ہیں. ابھی تو نہیں سمجھتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہی چیز جو اس وقت سنا تھا اس کو یاد ہو گئی ہے, تو یہ چیز بعد میں اس کو کام آتی ہے. تو بہت سے لوگ جو بچپن میں کوئی چیز یاد کر لیتے ہیں بعد میں بھی ان کو وہ چیز کام آتی رہتی ہے. اس وقت نہیں سمجھے تھے لیکن بعد میں وہ چیز پوری سمجھ میں آتی ہے. ایک پورا بچہ جو ایک چھوٹا سا بچہ ہی ایک, میں اس کو عقیدے کی ایک کتاب ہے یعنی اصول ثلاثہ جیسے آپ کے جو پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے اسی طرز کی اشعار میں کتاب ہے. یعنی وہ پورے مسائل کس میں بیان کیے گئے ہیں, اشعار میں. وہ کتاب التوحید جو پڑھتے ہیں وہ کتاب التوحید ہی پوری ہے لیکن اشعار کی شکل میں. اس کی والدہ, وہ بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے رکھی تھی, تو اس کی والدہ اس کو بہت ساری عقیدہ وغیرہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں وہ, اور کچھ دن تک جو ہے میرے ساتھ بھی جو اس میں وہ رابطہ, میں نے عربی تھوڑا سیکھ لیا تھا انہوں نے, تو عربی میں ہی ان کو درس بھی دینا ہوتا تھا تو عربی میں ہی وہ پڑھتی بھی تھیں. یعنی حالانکہ اردو جانتی تھی لیکن پڑھتی کس میں تھیں, وہ عربی میں ہی. یعنی عربی میں ہی مجھے درس ان کو دینا ہوتا تھا, میں خود درس دیا ہوا ہوں, تو ان کے بچوں کے تعلق سے بھی تھی تو بچوں کو بھی ساتھ میں بیٹھاتی تھی, اپنے سارے بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کے وہ جو ہے وہ عقیدے کے کچھ درست جو ہے ہمارے ان کے ساتھ چلے. تو انہوں نے اپنے اس بچے کو, جو چھوٹا بچہ تھا, کوئی بہت بڑا نہیں تھا, اس بچے کو یہ اشعار پورے یاد کرائے اور مجھے کہا کہ آپ ایک ایک شعر کی اس کو بچے کو جو ہے یعنی شرح کر دو, ایکسپلین کر دو اس کا جو ہے کیا کیا اس کے اندر ہے. اور یاد کرانے کا کام کس کا تھا, ان کا تھا, انہوں نے وہ یاد کرایا جو اس کو. میں نے دیکھا بچہ بڑی آسانی سے یاد کیا ہوا ہے, جب میں اس کو پوچھتا تھا وہ شعر پڑھتا تھا, اس کے بعد میں اس کے لحاظ سے اس کی شرح کرتا تھا بچے کے سامنے. اور بچے بھی عربی, چونکہ وہ عرب اس میں رہتے تھے جو ہے سعودی میں ہی رہتے تھے, تو اس لحاظ سے وہ لوگ عربی بول لیتے تھے چونکہ سعودی اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے. یہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم کوشش کریں تو بچوں کی, جو اللہ نے یہ رزق ہمیں دیا ہے, اس رزق کا صحیح استعمال یہ ہے کہ بچوں کا جو بھی کام ہے, جو ان کا اپنا اسکول کا کام ہے اپنا کرتے رہیں, ہمیں اس سے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, اس کو روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ بھی ایک ضروری چیز ہے ان کے لیے, وہ بھی کام ان کا ہونا چاہیے, ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم گھر میں ساتھ میں یہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ یہ بچے چھوٹے سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. یہ سیکھتے رہیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا, اور سب سے اہم فائدہ کب ظاہر ہوتا ہے, جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنے بارے میں بولتا ہوں کہ آج بھی وہ دعائیں جو ہمیں ہمارے گھر والوں نے سکھائی تھی, بعد میں جب ہم نے دعائیں دوسری یاد کی اس کے مقابلے میں پہلے والی دعائیں ابھی بھی زیادہ اچھی طرح سے یاد ہیں, کیونکہ بالکل چھوٹے کی یاد کی ہوئی ہے, جب ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے ان دعاؤں کے بارے میں لیکن یاد کی ہوئی ہیں, تو اس کا ہمیں فائدہ جو ہے آج بھی نظر آتا ہے. تو اولاد کے تعلق سے اس رزق کا جو ہے تقاضا یہ ہے, اللہ کا شکر کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا خاص طریقے سے خیال کریں کہ اولاد کو بچپن ہی سے ہم اس کام پہ لگائیں. اور بھی آگے ایک چیز جو ہے آپ کے یعنی یہ شکر کی بات تھی, اسی ضمن میں یہ باتیں آ گئی مسیز کی بھی, اور اس کے بعد ایک چیز جو ہے اس میں معصیت اور نافرمانی. رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جو عقیدے سے اس کا ایمان سے تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہمیں رزق اور زیادہ ملتا ہو, ہم مانتے ہیں اس بات کو. جیسے میں نے ابھی سے کہا آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک اور کافر بندوں کو بہت زیادہ دے رکھا ہے, لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, اسے اللہ تعالیٰ کا مکر کہا جاتا ہے, وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. لیکن صحیح رزق جو اللہ کا ملتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. جو بھی اللہ کا رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جس کا تعلق دین اور ایمان سے ہے. اس کے ان سب چیزوں کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے. میں نے صرف آپ کے سامنے پانچ بیان کیے, ویسے بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو جو ہے دس, بعض لوگوں نے بارہ, نہیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے اسی چیز سے ہوتا ہے. ایک عرب شیخ نے اس کو اپنی کتاب میں خاص طریقے سے الگ انداز سے جو ہے پیش کیا چارٹ کی شکل میں, تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہمیشہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ رزق کے تلاش کرنے کے اسباب ہیں جو ظاہری سبب کے علاوہ ہیں. ظاہری سبب کیا ہے؟ ہمیں تلاش میں جانا پڑے گا, کوشش کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ جو ہے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا, رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا. لیکن اس محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, اور خاص طریقے سے توکل, تقوی اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس پر, اس کا زیادہ خیال کریں. پر الاحد الواحد کے بارے میں آج آپ کے سامنے بات آنی تھی, لیکن وقت تقریباً جو ہے ختم ہو چکا ہے. ایک چند منٹ ہیں, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے. انشاءاللہ یہ الاحد الواحد کے بارے میں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بات آئے گی. جی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر, شکر میں وہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ اسے کیا کریں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کریں, وہ بھی اس میں شامل ہے. جو اسباب رزق لوگوں نے پیش کیا اس میں وہ بھی شامل ہے. اگر کوئی آدمی اس سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ یہ اس کو دعا دیتا ہے, اللہم آت منفقا خلفا وممسکا تلفا, کہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے, اور جو روک کے رکھا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اس کا برباد کر دے. یہ فرشتے کی دعا ہوتی ہے. تو وہ بھی اس کے اسباب میں لوگوں نے بیان کیا. میں نے کہا نا, میں نے سب نہیں بیان کیا, اور بھی اسباب ہیں اس کے جو. یہ ایک حدیث آتی ہے اس سلسلے میں, اور وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یعنی کچھ گناہ, بڑے بڑے گناہوں کا خاص طریقے سے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا, تمہارے اندر بیماریاں پیدا کر دے گا, خاص خاص بیماریاں جو اس کے بارے میں تم کبھی سنے نہیں ہوگے. تو یہ رزق کی چیز حاصل کرنے میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کوئی کرے. ورنہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ملتا ہے, اور رزق عام بہت زیادہ ملتا ہے. اس کو چھوڑ دیجیے, وہ کبھی کیا ہوتا ہے صرف آزمائش کے لیے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے مکر کے طور پر کہ اور ڈھیل دے رکھا ہے, آدمی اس پہ مگن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, اور بھی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکر ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے کبھی بھی. تو نافرمانی کے ساتھ اگر رزق ملتا ہے تو یاد رکھو یہ خود اپنے آپ میں ایک مصیبت ہے, ایک پریشانی کی بات ہے. اور جو فرما برداری کے ساتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا, یہی خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کا رزق خاص ہوتا ہے جو اللہ کے مومن بندوں کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ہو اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ. لیکن ایک بات ہے, اگر کوئی آدمی جو ہے
پریشان ہے، دو رکعت نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے مل جائے گا تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کو مل جاتی ہے، کوئی آدمی اس کے سامنے آتا ہے، کوئی آفر پیش کر دیتا ہے اسی وقت، ایسا ہے ایسا کر لو آپ جو ہے، تو یہ ایک الگ تقوی میں آ جاتی ہے وہ چیز. لیکن کوئی یہ سوچے کہ جو ہے میں نماز پڑھتا رہوں گا تو میرے گھر میں کھانا بن جائے گا، ویسا نہیں ہے. یعنی اس حد تک بھی نہیں ہے معاملہ کہ جو ہے ویسا کوئی سوچ کر کے کرنا چاہے تو نہیں ہوتا ہے. وہ ذکر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ذکر بھی انسان کی جسمانی قوت کا ایک ذریعہ ہے. ذکر بھی، تو ذکر کو بھی، اللہ کا ذکر کرنے کو بھی، جس کا کہ اسباب میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سب ظاہری اسباب کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ ظاہری اسباب کو چھوڑ کر کے سب چیزیں، ظاہری اسباب کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. اسی لیے جو ہے یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے فاطمہ رضی اللہ، صحیح بخاری کے حدیث، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے یہ مانگا کہ آپ میرے گھر کے لیے ایک خادم دے دیجیے، تو خادم نہیں دیا آپ نے، بلکہ ان کو یہ کہا کہ جاؤ تم جب سونے لگتے ہو تو 33 مرتبہ یہ پڑھو، 33 مرتبہ یہ پڑھو، 33 مرتبہ یہ کہا، 33 مرتبہ ذکر ان کو بتایا کہ یہ ذکر تم کرتے رہو. تو پہلے سے خادم نہیں ہے، اوپر سے یہ ذکر بھی کرنا، اور بھی کیا ہے یہ بظاہر مصیبت کی چیز ہے. تو ظاہر سے وہ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، ان کو یہ کہا کہ آپ ساتھ میں یہ ذکر بھی کرتے رہو تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی قوت ملے گی کہ آپ کو اس کام کے کرنے میں پریشانی محسوس نہیں ہوگی، آپ پریشانی محسوس نہیں کریں گے، آپ اللہ کا رزق آسانی سے تلاش کریں گے اور پریشانی محسوس نہیں کریں گے. تو یہ خود بھی قوت کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ذکر کرے، لیکن یہ اسباب چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. یہ اسباب کو چھوڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے.
حاجت کے لیے نماز پڑھنا ذکر
بھی، جی ہاں، صلاۃ
الحاجات،
کوئی بھی آپ کو ضرورت ہے آپ دو رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صلاۃ الحاجات کوئی بھی، اس سے بھی رزق کا ہی معاملہ مان لیجیے، آپ کو ضرورت کے لیے آپ کو دو رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں. دعا بھی وہ رزق کے ظاہری جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن چونکہ دعا کی بات تو عام طریقے سے لوگوں سے کہی جاتی رہتی ہے، لوگ جانتے ہی رہتے ہیں کہ ہمیشہ رزق اللہ سے مانگو، تو اللہ سے رزق مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. لیکن یہ سب چیزیں میں نے جو بتا رہے ہیں کہ آپ کو، میں نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ یہ سب چیزیں کس کے ساتھ ہیں، ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ہی ان سب چیزوں کو آدمی استعمال کرے ساتھ میں. تو دعا بھی اس میں ایک ہے، جیسے صدقہ ہے، دعا ہے، اس طرح سے 10-12 چیزیں جو اس میں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے.